پروردگار عالم نے اسلام کو بطور دین منتخب کیا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے 124,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، جس میں سب سے آخری پیغمبر اسلام کی ذات تھی۔ رسول خدا نے کار رسالت انجام دے دیا، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ ایک ایسا نظام وضع کریں کہ جو قیامت تک اسلام کے نفاذ اور اس کی حفاظت کا ضامن ہو۔ لہذا غدیر خم کے مقام پر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اور رسول خدا کی وفات کے بعد لوگوں کو اس نظام کے تابع رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت علی اور ان کے بعد ائمہ کا سلسلہ جاری رہا، اور نظام ولایت کی 12ویں کڑی امام زمانہ علیہ السلام آج پردہ غیبت میں ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام کی غیبت کے ساتھ نفاذ اسلام کا یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ نظریہ ولایت فقیہ کی شکل میں اور رہبر مسلمین آیت اللہ سید علی خامنہ کی قیادت میں اس وقت بھی ہماری امیدوں کا مرکز و محور ہے۔ اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ولی فقیہ کے نمائندے آیت اللہ ابو الفضل باہودینی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم انہیں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آغا صاحب سے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور معرفت ثقلین سیمینار سے خطاب کریں۔ آپ تمام مومنین و مومنات بلند آواز سے درود پڑھتے ہوئے ان کے استقبال کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام باهله وتذل بها النفاق باهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ونسب هذا الدعاء إلى إمامنا المنتظر، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. خب ما راجب إن دعاي شريف منصوب ب حضرت صاحب العمر عجل الله تعالی فرجه الشریف 2 سال خدمت دوستان عرایزی تقدیم داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم۔ گذشتہ 2 سالوں سے جو آپ عزیزوں کی خدمت میں آنے کی سعادت حاصل رہی، اس میں امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب اس دعا کے، جس کے ابھی کچھ ٹکڑوں کو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کی وضاحت کو آپ کے سامنے کیا گیا۔
فقرہ ثانی این دعا این عبارت است: و بعد المعصیه، خدایا به ما رزقی بده. اور اس رزق عبارت از باشد از این که من توان این رو پیدا کنم که از معصیت دوری کنم۔
اور اس کا دوسرا ٹکڑا دعا کا یہ ہے کہ ہم خداوند عالم سے ایک رزق کے طلبگار ہیں، اور وہ رزق بھی یہ ہے کہ ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اتنی توانائی عطا فرما کہ ہم گناہوں سے دوری اختیار کر سکیں۔
من امشب مقدمه ای رو خدمتتون عرض میکنم.
میں آج کی رات میں آپ کے سامنے کچھ مقدماتی ابتدائی باتیں کروں گا.
اون مقدمه خلاصه ای از بحث سال گذشته.
اور یہ جو ابتدائی بات ہوگی جو گزشتہ سالوں کی ہماری گفتگو تھی اس کا خلاصہ ہوگا.
و اون مسئله گناہ شناسی بود.
اور جس موضوع پہ بات کروں گا اور جس موضوع پہ بات کی گئی گزشتہ سالوں میں وہ گناہ کی پہچان ہے، گناہ شناسی.
ما مادامی کہ معرفت نسبت به گناہ پیدا نکنیم بعید است اجتناب عمومی از گناہ داشته باشیم.
اور جب تک ہم گناہ کی پہچان نہیں کر پائیں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہے، یہ بات بعید ہے کہ ہم گناہ سے بچ سکیں.
در سال قبل گفتیم زمینه های پیدایش گناہ در فرد و جامعه رو باید جستجو کنیم.
گذشتہ سال ہم نے اپنی گفتگو میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں گناہ کے وجود میں آنے کے اسباب کو دیکھا جائے.
چه می شود که زمینه گناه فراهم میاد و زمینه های گناه چند گونه هستند؟
اور کس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی انفرادی زندگی میں یا معاشرتی زندگی میں اجتماعی زندگی میں گناہ وجود میں آتا ہے؟
گفتیم گناہ بخشی دارد، بخش اقتصادی.
ہم نے بیان کیا تھا کہ گناہ کے مختلف حصے ہیں جن میں اقتصادی حصہ ہو سکتا ہے،
بخش اجتماعی،
سوشل سرکل کا گناہ ہو سکتا ہے،
بخش سازمانی،
آرگنائزیشن میں ہو سکتا ہے،
بخش فرهنگی و عقیدتی،
ثقافتی عقیدتی بنیادوں پر گناہ ہو سکتا ہے.
ما امشب در زمینه پیدایش گناہ و شناسایی گناہ در بخش فرهنگی و تربیتی که عمده مسئله از خدمتتون عرایضی خواهیم داشت.
آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ثقافتی بنی حوالوں سے اور تربیت کے میدان میں جو گناہ وجود میں آتے ہیں ان کے کیا اسباب ہیں ان کو سمجھ سکیں.
شاید در بخش گناہ شناسی در مسئله فرهنگ و تربیت ما 8-9 مسئله رو در زیر این مسئله باید بررسی کنیم.
شاید اسی بات کی وضاحت میں کہ کس طرح سے ثقافتی میدان میں، ثقافتی جگہوں پر اور تربیتی مراحل میں گناہ وجود میں آتا ہے، اس کے 7-8 نکات بن پائیں گے جو آپ کے ہم نے بیان کریں گے.
اینا رو ما سال قبل مفصل بحث کردیم، الان دارم اشاره میکنم.
ہم نے گزشتہ سال اس کی تفصیلی وضاحت پیش کر دی ہے، ابھی صرف ایک نگاہ ہے جو مختصر سے ڈال رہا ہوں.
در بخش پیدایش گناہ در منطقه فرهنگ و تربیت زمینه ها رو میشموریم.
ان نکات کو آپ کے سامنے گننا شروع کریں گے کہ جن کی وجہ سے ثقافتی اور تربیتی مراحل کے اندر گناہ وجود میں آتا ہے.
جہل و حماقت.
پہلی چیز جہل اور حماقت ہے
کہ باید ان جہل و حماقت را با اموری که می شود او رو مرتفع کرد مرتفع کنی.
اور اس جہالت اور حماقت کو جن تدبیروں کے ذریعے سے برطرف کیا جا سکتا ہے انہیں برطرف کرنا چاہیے.
دو، قوانین بشری و سنت‌های جاهلی متوددار در جامعه.
اس کے علاوہ دوسرا زمینہ کے جو سبب بنتا ہے گناہ کا وہ جاہلیت کا قانون کے جو ماڈرن شکل میں بھی موجود ہے ہمارے سامنے،
التقاط و تحریف در دین و سنت ها.
اس کا ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس میں دین اور اپنی آبائی طریقہ کار سنتوں کو ادغام کر دیا جاتا ہے.
ہمیں زمینہ های گناہ فرہنگی گناہ ہے
اور یہ ایک گناہ کی ثقافتی اسباب فراہم کرتے ہیں.
شخصیت گرائی.
ایک سبب خود شخصیت پرستی ہے، شخصیت گرائی ہے.
تقلید کورکورانه.
خود ایک چیز اندھی تقلید ہے.
گفتار و کتب و سی دی و فیلم زاله.
گمراہ کرنے والی سی ڈیز، کتابیں، ویڈیوز، فلمیں.
مسئلہ دیگر مسئلہ زمینه های خانوادگی ہے.
ایک اور زمینہ جو فراہم ہوتا ہے گناہ کا وہ گھریلو مسائل کے اندر بھی ہوتا ہے.
مسئلہ دیگر زمینه های اقتصادی ہے.
اقتصادی مسائل بھی ہوتے ہیں،
زمینهای اجتماعی
کچھ اجتماعی سوشل مسائل ہوتے ہیں،
روانی گناہ ہے،
بعض نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں جو زمینہ فراہم کرتی ہیں گناہ کا،
مسائل دیگر زمینهای سیاسی گناہ،
بعض اوقات سیاسی میدان بھی اس بات کا سبب بنتا ہے کہ گناہ کے اسباب فراہم ہوں۔
ما در بخشی از این مباحث با دوستان بحث کردیم،
بعض نکات کو ہم گزشتہ سال میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔
امشب میخواہیم راجع به یه بخش دیگری از گناہ شناسی بحث کنیم۔
آج کی اس رات میں آپ کے سامنے گناہ کی پہچان یا گناہ شناسی کے ایک اور پہلو پہ نگاہ ڈالیں گے،
و اون کہ انگیزه های پیدایش گناہ رو باید جستجو کنیم۔
اور جس نقطے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم گناہ کے وجود میں لانے کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جا سکے۔
چگونه می شود کہ زمینه پیدایش گناہ در فرد یا جامعه محقق می شود؟
کیا محرکات ہوتے ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی شخص کے انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں گناہ کا زمینہ فراہم ہوتا ہے؟
عزیزان من، امشب شب 23 رمضان ہے۔
عزیزوں، آج 23 رمضان کی رات ہے۔
این بحث مناسبت دارد با شب 23،
اور ہماری اس بحث کا اس رات سے ایک تعلق ہے۔
مجلس ہم کہ مجلسی مملو و از جوانان ارزشمند،
اور اس محفل میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کی اکثریت موجود ہے،
جوانانی کہ قلبشون هنوز کدر نشده،
اور جوانی وہ دور ہے کہ جس میں جوانوں کا دل ابھی آلودہ نہیں ہوا ہوتا،
جانشون کدورت نگرفته،
ان کی جان پہ غلاظت کی تہ نہیں چڑھتی،
دروازہ ہائے قلبشون زنگار نہ زدے،
ان کے دل کے دروازوں پہ زنگ نہیں لگا ہوتا،
قلوب مصفی دارن،
ان کے دل پاک ہوتے ہیں۔
جوانان عزیز، اگر شما اقدام نکنید امروز فردا دیر است۔
اے جوانو، اگر آپ نے آج قدم نہیں اٹھایا تو آنے والا کل بہت دیر ہے۔
این بحثی رو که امشب داریم مال این است که زمینه گناه رو بشناسید و در خود بکشید،
اور آج اس بات کو آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ گناہ کے پیدا ہونے کے اسباب کو سمجھیں اور گناہ کے وجود میں آنے کے اسباب کو اپنی جان سے دھو ڈالیں۔
یادتان باشد به تأخیر بیندازید معلوم نیست موفق بشوید۔
ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے اس کام کو ٹال مٹول سے کام لیا، آئندہ کے لیے چھوڑ دیا، تو معلوم نہیں آپ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں۔
اگر بنا سرباز امام زمان باشی یا منتظر او باشی، باید زمینه های پیدایش گناه رو در خود جستجو کنی، در جامعه جستجو کنی تا مقابله کنی، یه سرباز خوبی بشوی۔
اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بن سکیں، ان کی کسی کام آ سکیں، تو پھر معاشرے میں، انفرادی زندگی میں گناہ کے اسباب کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔
اگر چنانچہ توقع این رو داشته باشی که در زمره سربازان این آقا باشی، باید مهیا بشی۔
پس اگر آپ کی خواہش یہ کہ امام زمانہ کے لشکر کا آمادہ حصہ بن سکیں، تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔
تحیو با جان و قلب می شود،
آمادگی کا تعلق انسان کے دل اور جان سے ہے۔
این دل باید صاف باشد، شفاف باشد، تا با امام زمان ارتباط داشته باشه۔
جس دل کو امام زمانہ سے رابطہ اور تعلق برقرار کرنا ہے، اس کے لیے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔
این قلب باید سنخیتی با قلب حضرت حجت داشته باشه۔
ہمارے دلوں کو امام زمانہ کے دل سے کوئی نسبت حاصل ہونی چاہیے تاکہ ان کے لشکر میں آ سکے۔
عزیزان من، برادران من، به این عرایضی که در امشب خدمتتون عرض میکنم دقیقا توجه بفرمایید۔
اے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، جو آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس پہ دقت کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔
چه میشود که در وجود شخص زمینه برای گناہ مہیا میشه؟
آخر کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں گناہ کے اسباب فراہم ہوتے ہیں؟
ما کہ معصوم زادہ میشویم،
ہم خداوند عالم کی جانب سے جب اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں۔
ما کہ قدرت پاک بودن رو داریم،
ہمارے اندر پاک رہنے کی اور پاک ہونے کی قوت باقی ہوتی ہے۔
ما قدرت طاہر بودن رو داریم،
ہمارے اندر طاہر رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔
میدانی این جانی که طاہرن بهتون دادن، ان رو باید طاہر نگہ دارید.
یاد رکھیے گا کہ جو جان آپ کو طاہر اور پاکیزہ دی گئی ہے اس کو طاہر اور پاک ہی رکھنا چاہیے.
جوانها قلبتون طاہر است قدرش رو بدانید.
اے جوانوں آپ کا دل طاہر ہے پاک ہے اس کی قدر کو جانیے.
جوانان قلبتون مصفاس قدر این صفا رو بدانید.
آپ کا دل پاک ہے صاف ہے اس صفا اس پاکیزگی کی اہمیت کو سمجھیے.
اجازت ندهید معصیت قلبتون رو قدر کنے.
اجازت نہ دیں کہ گناہ اور خداوند عالم کی نافرمانی کا میل آپ کے دلوں پر حاوی ہو جائے.
دعائے شما امام زمان است کہ فرمود اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیہ.
یہ خود ہی آپ کے ہی اس محبوب امام کی دعا ہے کہ جس میں امام نے ارشاد فرمایا خدا مجھے اطاعت کی توفیق اور گناہ سے دوری کی توفیق عطا فرما.
عزیزان من تا زمینه پیدایش گناہ شناخته نشود ما نمیتونیم خوب تصمیم بگیریم برای ممانعت از او.
جب تک ہم گناہ کے وجود میں آنے کے اسباب کو نہیں پہچان پائیں گے ہم گناہ کی تشخیص بھی نہیں دے پائیں گے.
در شناخت انگیزه های گناہ به چند مقدمه نیاز داریم.
بس گناہ کے محرکات کی پہچان کے لیے کچھ ابتدائی گفتگو ہے.
یک تعریف انسان.
پہلی چیز جس کی ضرورت ہے سمجھنے کی وہ خود انسان کی تعریف.
انسان در رابطه با گناه.
انسان اور گناه کا تعلق.
چجور می شود انسان به طرف گناه می رود.
کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی جانب قدم اٹھا لیتا ہے؟
عزیزان من و شما دارای قرائد و خواسته ها و تمایلاتی هستیم.
عزیزو خداوند عالم نے جو ہمیں خلق کیا اس طرح سے کہ ہماری کچھ خواہشات ہیں کچھ آرزویں ہیں کچھ غریزیں ہیں.
همه نوع قرائد در ما موجود ہے.
ہر طرح کی خواہش آرزو تمنا غریزہ ہم میں پایا جاتا ہے.
قرائد رو باید بشناسیم.
اپنے غریزوں کو اپنی خواہشات کو پہچاننا چاہیے.
کیفیت تعدیل قرائد رو ہم باید بشناسیم.
اور اپنے ان غریزوں اور صفات کو کیسے معتدل رکھا جائے اس کو پہچاننا چاہیے.
دقت کنید قرائد رو بشناسید کیفیت تعدیل قرائد رو هم بشناسید.
دقت کیجئے گا کہ اپنی غریزوں کو اپنی خواہشات کو پہچانیے اور کس طرح ان خواہشات اور غریزوں کو معتدل رکھا جائے اس کو پہچانیے.
راہ‌های افراط و تفریط در غریزه هم باید شناخت.
افراط اور تفریط کے راستوں کو پہچاننا چاہیے.
خداوند فرشتگان را آنچنان خلق کرد.
خداوند عالم نے فرشتوں کو ایک خاص انداز میں خلق کیا.
عرف الانسان به اعطاء الجميع.
اور انسان کو خدا نے شرف بخشا سب کچھ عطا کیا ہے.
ہم عقل داد ہم خشم داد ہم غضب داد.
خدا نے انسان کو عقل بھی دی ہے شہوت بھی دی ہے غضب بھی دیا ہے.
پس ہرگاہ از عقل پیروی کردی
جہاں کہیں بھی آپ نے عقل کے پیچھے پیچھے چلنے کا کام کیا
میدان مبارزه و معارضه با ہوا و ہوس است از ملک بالاتر می رہے.
چونکہ جب آپ عقل کی پیروی کریں گے اور اپنی خواہشات سے لڑیں گے تو یہ مرحلہ آپ کو فرشتوں سے زیادہ افضل بنا دے گا.
چون با وجود این قرائض تو تبعیت از عقل کردی.
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ ذاتی توجہات موجود ہیں غریزہ موجود ہے گناہ کا لیکن آپ اس کے باوجود عقل کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے ہیں نتیجے میں شیطان سے زیادہ افضل ہوتے ہیں.
اگر بنا شد از ہوا و ہوس و خشم و غضب و اینها مطابقت کنی
اور اگر کوئی انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنا لگے
چون عقلم داری
کیونکہ عقل موجود ہے
ولی به دنبال خواہشات رفتی
اور عقل کے ہوتے ہوئے اپنی خواہشات کی پیروی کی
میشی اولائک کل انعام بل هم اضل
تو پھر قرآن کی آیت کے مطابق ہو جائیں گے یہ حیوان کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پست.
پس خودت رو بشناس.
پس اپنے آپ کو پہچانیے.
می توانی از ملک پران شوی.
آپ اس طرح کی خصوصیت پیدا کر سکتے ہیں کہ فرشتوں سے زیادہ آپ بلند پرواز ہو سکتے ہیں.
هم می توانی مشمول این آیه شوی اولائک کالانعام بل هم اضل
اور خود آپ ہیں کہ جو اپنے آپ کو حیوانوں سے بھی زیادہ پستی کی طرف لے جا سکتے ہیں.
پس اگر بنا شد ما خودمون رو بشناسیم.
پس اگر طے ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں
و بدانیم ہم آن طرفی می توانیم بریم ہم آن طرفی
اور یہ بھی جان لیں کہ ہمارے پاس دونوں چیزوں کا اختیار ہے یا فرشتوں سے زیادہ بلند پرواز یا حیوان سے زیادہ پست.
اگر آمدیم خواسته ها رو کنترل کردیم و تعدیل کردیم
اور اگر ہم نے اپنی غریزوں کو خواہشات کو کنٹرول کیا معتدل بنا لیا
رنگ عقلانیت به او دادیم
اپنے کاموں کو عقلانی رنگوں میں ڈھال دیا
یادت باشه از ملک پران میشه
تو پھر اس موقع پر آپ فرشتوں سے زیادہ بلند پرواز ہو جائیں گے.
اما چه کنیم که همیشه عقلی غالب هوا اغلی مغلوب ہوائی قالب.
لیکن کیا کریں کہ دعا کا ٹکڑا ہے کہ جس میں بیان کیا کہ پروردگار میری عقل مغلوب ہے، میری خواہشات غالب آ گئیں.
عزیزان من، علماء اخلاق منشأ گناہ را سے قوے شہویہ، غضبیہ و رحمیہ دونستان.
علماء اخلاق نے گناہ کی پہچان میں جو گفتگو کی بیان کیا کہ ان گناہ شناسی میں تین قوتوں کو پہچاننا ضروری ہے.
یادت باشے در وجود تو سے قوے موجود ہے.
یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کے اندر تین قوتیں موجود ہیں.
علماء اخلاق ان سے قوے را عامل اساسی گناہ دونستان.
کہ علماء اخلاق نے ان تین قوتوں کو گناہ کا بنیادی زمینہ فراہم کرنے والا قرار دیا ہے.
قوے شہویہ، قوے غضبیہ و قوے وحمیہ.
شہوانی قوت، غضب کی قوت اور وہم کی قوت.
ان سے قوے باید در وجود ما کنٹرول بشن.
ان تین قوتوں کو ہمارے درمیان کنٹرول ہونا چاہیے.
ہر سے قوے در وجود ما ضروری است، باید باشد.
اور یہ تینوں وہ قوتیں ہیں جو ہمارے وجود کے لیے ضروری ہیں، انہیں کنٹرول کرنا ضروری ہے.
اما باید کنٹرول کرد.
ان کو کیسے مہار کیا جا سکے، یہ اہم ہے.
باران بیاید خوب است یا بد؟
میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارش کا آنا اچھا ہے یا برا؟
اگر سد زده بشود،
اگر ایک ڈیم بنا لیا جائے،
سدهای متعدد زده بشود،
اگر کئی ڈیمز بنا لیے جائیں،
زراعت مطلوب می شود،
تو نتیجے میں اسی برسے ہوئے پانی سے زراعت اور کھیتی اچھی ہو جائے گی.
تولید برق می شود،
اسی سے بجلی کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی.
تولید ماہی می شود،
اسی میں مچھلیوں کی پرورش کی جائے گی.
نقص الہذا،
اور بہت سے فوائد حاصل کیے جائیں گے.
اما اگر بنا شد این باران کنترل نشود،
لیکن اگر اس بارش کو کنٹرول کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو،
می شود اون سیل خانمان سوز،
تو پھر نتیجے میں یہ بارشنے والا پانی سیلاب میں تبدیل ہو جائے گا.
از بلتستان گرفته تا سند،
بلتستان سے حرکت کرے گا، سند تک سب کچھ بہا کے لے آئے گا.
چون بارش باران کنترل نشد،
اس لیے کہ بارش کو کنٹرول کرنے کا انتظام نہیں کیا گیا.
در حالی کہ این باران نعمت الہی،
حقیقت میں تو یہ خداوند عالم کی جانب سے ایک نعمت تھی جو بارش کی صورت میں برسی.
باران نازلی از طرف حق،
یہ بارش خداوند عالم نے برسائی تھی.
اما به دلیل اینکه کنٹرول نمی شود خانمان سوز می،
لیکن اس کو چونکہ بند نہیں باندھا گیا، اس کے آگے اسے کنٹرول نہیں کیا گیا، نتیجے میں سیلاب کی صورت اختیار کر کے تباہی کا سبب.
عزیزان من، قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه وهمیه اگر کنترل نشود، سیل وهم و حدس و خیال، شهوت و غضب همه جا رو نابود میکنه.
بس اگر ان تین قوتوں کے مقابلے میں بھی بند نہ باندھا جائے، کوئی انتظام نہ کیا جائے، تو پھر ان تین قوتوں کا سیلاب بھی انسان کو بہا لے جاتا ہے.
پس مقدمه اولین است که قرائض رو تعدیل کنیم.
بس پہلا جو ہمارا مقدمہ یا ابتدائی نقطہ ہوا وہ یہ کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، معتدل بنائیں.
عقل و تقوی،
عقل اور تقوی،
این دوتا بزرگترین دیم است در مقابل طغیان شهوت و غضب.
اور ہماری طغیانی شہوانی طغیانی لہروں کے مقابلے میں عقل اور تقوی سب سے بڑا ڈیم ہیں.
یادت باشه جوان، اگر از الان سرمایه گذاری نکردی برای کنترل، بدان یک موقعی سیل می آید.
اے نوجوان، ذہن میں رکھنا کہ اگر آج تم نے اس ڈیم کو بنانے کے لیے انویسٹ نہیں کیا، تو کل آنے والا وقت تمہیں بہا کے لے جائے گا.
از 15-16 سالگی به بعد قوقا به پا می شود.
15-16 سال کی عمر کے بعد محشر بپا ہوتا ہے.
عوض این که کنترل کنی، کنترل از دست می دهی.
بجائے اس کے کہ انسان کنٹرول کر سکے، اپنے کنٹرول کو چھوڑ بیٹھتا ہے.
این پیر مردان فاسد مال اینه در جوانی خودشون رو کنترل نکردن.
معاشرے میں وہ افراد کے جو بڑھاپے تک آ گئے مگر اب بھی ان کا فساد نہیں جاتا، اس وجہ سے کہ جوانی میں انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا.
دیم عقل بر سر خواسته انہا زده نشد،
اس لیے کہ انہوں نے عقل کے بند کو اپنی خواہشات کے آگے نہیں باندھا تھا.
آمد و آمد و آمد طغیان کرد،
اور نتیجے میں اتنا زیادہ بڑھے کہ طغیانی ہو آگئی.
عزیزان من، قرائض باید تعدیل شود.
بس عزیزوں، آپ کی خواہشات اور آپ کی غریزوں کو کنٹرول ہونا چاہیے.
وقت تعدیل قرائد جوانی
اور اپنی ان خواہشات اور غریزوں کو کنٹرول کرنے کا جو دوران ہے وہ جوانی کا ہے.
اگر در دوران تمرین کردی ریاضت کردی میشوی قهرمان انسانیت.
اگر آپ نے جوانی میں ان چیزوں کی پریکٹس کر لی تو پھر انسانیت کے چیمپئن بن سکتے ہیں.
نکتے دوم و مقدمه دوم
دوسرا مقدماتی نکتہ
سالم نگه داشتن قلب که مرکز ادراکات است.
اپنے اس قلب کی حفاظت کہ جو چیزوں کو در کرنے کا مرکز ہے.
عزیزان من قلب مرکز فرماندهی.
عزیزو دل انسان کا دل حکم دینے کی جگہ ہے.
قلب مرکز ادراکات است.
انسانی دل چیزوں کو در کرنے کی جگہ ہے.
قلب مرکز خاطرات است.
خاطرات بے معنی جو چیز انسانی خیال میں آتی ہے دل اس کا مرکز ہے.
در قرآن و روایات از قلب بسیار سخن به میان آمده.
قرآن کریم میں اور روایات ائمہ اثار میں دل کا بہت زیادہ ذکر ہے.
این قلب و باید سالم نگه داری.
اس دل کو صحیح و سالم رکھنا ہوگا.
این جان رو باید سالم نگه داری.
اپنی اس جان کی حفاظت کرنی ہوگی.
مبادا عزیز من به واسطه دوری از گناہ این قلب کدورت پیدا کنه.
خدا نہ کرے کہ گناہ سے دوری نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کے دل پہ کوئی میل چڑھ جائے.
دوستان من جوانان عزیز قلب پاک و سلیم قانون کارهای نیک
ہے. اے عزیزوں اے نوجوانوں ایک پاک اور سلیم دل جو ہے وہ اچھے کاموں کا سرچشمہ ہے.
ان قلبی کہ سلیم است ان قلبی کہ سلیم است مرتبط با خدا.
وہ دل جو صحیح اور سالم ہے وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے.
صاحب او عادل است منصف است ایثارگر است مہربان است.
وہ ایسے شخص کہ جس کا دل صحیح اور سالم ہو جو اپنے رب سے جڑا ہو پھر وہ اپنے کردار میں عادل ہوتا ہے انصاف پسند ہوتا ہے.
اما قلب ناسالم و تاریک قانون فساد است.
لیکن جس کا دل صحیح و سالم نہ ہو اس کا دل ہی فساد اور برائی کا مرکز ہے.
باید این مرکز فرماندهی را سالم نگه داری.
بس اپنے حکم دینے کے اس مرکز کو صحیح و سالم رکھنا ذمہ داری ہے.
باید طاہر و پاک نگه داری.
ہمیں اپنے دل کو پاک اور طاہر رکھنا ہوگا.
در قرآن 132 بار از قلب سخن به میان آمده.
قرآن کریم میں 132 مرتبہ دل کا ذکر آیا ہے.
اگر بزن بخواهد این 132 بار رو بررسی کند خودش یک اقیانوسی از معارف ہے.
اگر انسان ان 132 جگہوں پر جہاں دل کا ذکر آیا انہی کو فقط تحلیل اور تجزیہ کرنے بیٹھ جائے تو معارف کا ایک عظیم سمندر بن جائے گا.
132 بار از قلب سخن به میان آمده.
132 مرتبہ قرآن کریم میں گفتگو کی گئی ہے.
چقدر این قلب در جان من و تو و مؤثر است در هدایت جامعه مؤثر است.
انسان کی ہدایت کے لیے معاشرے کی ہدایت کے لیے اس دل کا کتنا تعلق ہے انہی آیات سے پتہ چلتا ہے.
کاش کاری میشد کاری میشد یک چند جلد کتاب راجع به این 130 و چند آیه نوشته میشد.
کاش کہ کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہو کہ جس میں اس دل سے متعلق ان آیات پر مبنی چند کتابوں میں شرح دی جا سکے.
در روایات ہم از قلب سخن به میان آمده کثیرن.
اور ان قرآن کی 132 آیات کے علاوہ روایات ائمہ میں بھی دل کے متعلق بہت سی گفتگو آئی ہے.
بین همه اون آیات و روایات یک روایت رو برای شما میخوانم.
اور میں نے آپ کے لیے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے ان تمام آیات اور روایات میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے.
روایت از صادق آل محمد امام ششم علیہ آلاف و تحییت و سنا. ما من مؤمن الا بقلبه اذنان.
امام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مؤمن ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے دل کے لیے دو کان ہوتے ہیں.
دو تا گوش داده به قلب تو.
خداوند چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے ہر مؤمن کے دل میں دو کانوں کو رکھا ہے.
اذنون ينفث فيه الوسواس الخناس. یک گوش مال این است که وسواس خناس از شیطان گرفته القاعات بیرونی تا القاعات درونی در او داره آهان میدمد و میدمد.
هر مؤمن کے دل میں خداوند عالم نے دو کان رکھے ہیں ان میں سے ایک کان شیطان کے وسوسوں کو سنتا ہے چاہے یہ اندرونی طور پہ ہو یا بیرونی طور پر. اور دوسرا جو کان ہے وہ کان ہے کہ جو فرشتے کی آواز کو سنتا ہے.
عزیز من قلب تو جان تو دو گوش دارد.
پس عزیزوں آپ کے اور ہمارے دل میں دو کان موجود ہیں.
یک گوش دارد گوش میده به حرف شیطان.
ایک کان کے ذریعے ہم شیطانی ندا کو سنتے ہیں.
وسواس خناس.
اس خناس کے وسوسوں کو سنتے ہیں.
یک گوش تو دارد گوش میده به حرف ملک.
اور دوسرے کان سے ہم فرشتے کی آواز سنتے ہیں.
امشب تصمیم بگیر.
آج کی رات فیصلہ کیجئے
برای سالم نگه داشتن این قلب
اپنے اس دل کو سالم اور صحیح رکھنے کے لیے
دروازه‌ای که در جان هست و قلب هست که شیطان می تواند در او نفس بکشد او رو ببند.
بس آج کی رات اپنے دل کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے فیصلہ کیجئے کہ آپ کے دل کا وہ کان جو شیطانی وسوسوں کو سنتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے اس پہ بند کر دیں.
قلب تو مرکز ادراکات سالم بشود.
تاکہ آپ کا دل ادراک کر سکے چیزوں کو حاصل کرنے کا سبب بن سکے.
مسئلہ سوم در جلوگیری از پیدایش گناہ در جان.
تیسرا نقطہ کہ کس طرح ہم گناہوں سے دوری کر سکتے ہیں.
نیت پاک.
نیت کا پاک ہونا.
عزیزان من ہمچنانی که دو گوش دارد جان ما میتوانیم دو نوع نیت داشته باشیم.
عزیزان جس طرح ہمارے دل کے دو کان ہیں اسی طرح ہماری نیت بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے.
نیت پاک نیت ناپاک.
ایک پاک نیت دوسری ناپاک نیت.
شما می توانید هم نیت پاک داشته باشید هم نیت غیر پاک.
آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنی نیت کو پاک رکھیں یا اپنی نیت کو ناپاک کر لیں.
نیت پاک سرچشمه زلال کارهای نیکه.
پاک نیت نیک کاموں کا صاف و شفاف چشمہ ہے.
اگر بخوای وارد میدان گناہ نہ شوی ان بخش کو باید تقویت کنی.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہ کی وادیوں کے اسیر نہ ہو جائیں تو پھر اس چیز کی حفاظت کیجئے.
برعکس نیت آلوده.
اس کے برعکس ناپاک نیت
سرچشمه گناہ ہے. ناپاک
گناہوں کا سرچشمہ ہے.
اگر بنا شد از سرچشمه آبی آلوده شود چه می شود.
اگر کسی سرچشمه کا چشمه کا پانی ہی آلوده ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا.
اگر بخواییم سرچشمه صاف پیدا کنیم راه این است که نیتمون رو درست می کنیم.
بس اگر ہم اپنے کاموں کا سرچشمہ پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیت کو پاک کرنا ہوگا.
لذا گفتن نیت المؤمن خیر من عمله. اینو برای ما بد جوری معنا کردن.
اسی لیے ہمیں روایات میں سکھایا گیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. البتہ اس کا معنی بہت غلط کیا گیا ہے.
بله میگن بابا نکردی نکردی نیت المؤمن خیر من عمله.
بس ہمیں یہ سکھایا گیا کہ فقط نیت کر لو وہ ہوتا تمہارے کام سے زیادہ بہتر ہے چاہے عمل کرو یا نہ کرو.
نہ نیت پاک تو رو پاک میکنے.
ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ تمہاری پاک نیت تمہاری پاکیزگی کا سبب بنے گی.
نیت پاک بہتر از عمل ہے.
بس پاک نیت خود عمل سے زیادہ بہتر ہے.
چرا؟ چون این نیت پاک است که عمل رو پاک کرده.
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری یہ پاک نیت ہے جو میرے عمل کو پاکیزگی عطا کرتی ہے.
نیت الکافر شر من عمله. چرا؟ چون منشأ بدبختی ها من نیت است.
اور کافر کی نیت جو ہے اس کے عمل سے زیادہ بد ہے اس لیے کہ اس کی نیت اس کے کاموں کا سرچشمہ اس کی نیت ہے.
چرا اینطور معنا میکنیم؟ به دلیل این روایت دیگر و کل عامل یعمل علی نیته.
اور ایک روایت نے اور بیان کیا ہم نے جو مانا کیا کہ نیت پاک کاموں کا سرچشمہ ہے اس کے پیچھے یہ روایت بھی ہے کہ ہر عمل کرنے والے کی پیچھے جو چیز ہوتی ہے اس کی نیت ہوتی ہے.
ان روایات رو باید دقیقاً در اصول در بحث بگذاریم. داریم یه جایی دیگه میره. خب نیت پاک داشته باشید.
پس خلاصہ یہ ہے کہ ہم پاک نیت رکھیں اپنی.
مسئله دیگر مسئله سالم سازی حب و بغض.
چوتھا نقطہ جو بنے گا وہ بنے گا اپنی محبت اور دوستی اور دشمنی کو سالم رکھنا.
آدم بعضی از مواقع توی سخنرانی هم خود اظهار فضل کنه.
بعض اوقات انسان تقریر کرتے ہوئے اپنی فضل گوئی کرتا ہے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے.
چون چنینه باید دست برداری.
چونکہ ایسا ہوتا ہے انسان کے پیچھے پیچھے چیز آتی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی نیتوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے گفتگو کرتے وقت.
بلے نیت نیت پاک باشه، الہی باشه.
نیت کو پاک ہونا چاہیے، نیت الہی ہونی چاہیے.
پس عزیزان من نیتتون رو صاف کنید،
پس اپنی نیت کو صاف کریں، پاکیزہ بنائیں.
مسئلہ دیگه سالم سازی حب و بغض.
چوتھا نقطہ ہے اپنی محبت اور دشمنی کو سالم صحیح رکھنا.
سخت ترین دستور اخلاقی اسلام اینه.
اسلام کے اخلاقی احکام میں جو سب سے مشکل ترین حکم ہے وہ یہی ہے
کہ حب و بغضتون فی اللہ باشه للہ باشه،
کہ آپ کی دوستی اور دشمنی خدا کے لیے ہو.
آخر دل و قلب دست آدم نیست،
انسان کا دل انسان کا قلب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے.
چیکار کنیم؟ این چه دستوری است دادن؟
خدا نے کیسا حکم دیا ہے ہم کو؟
بله باید ریاضت کشید،
اس کام کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی.
کاری کرد که حب و بغض برا خدا باشه،
اور ہمیں اس مرحلے تک پہنچنا ہوگا کہ ہماری دوستی اور دشمنی کا محور خدا ہو.
عزیزان من، برادران من، جوان ها، مبادا حب و بغض ها برای چیز دیگری باشه.
عزیزوں، نوجوانوں، میرے عزیز بھائیوں، خدا نہ کرے کہ ہماری آپ کی دوستی اور دشمنی کا محور خدا کے سوائے کچھ اور ہو.
کہ حب و بغضشون مال نمیدونم طائفه و قبیله و عشیره و سازمان و نهاد و این هست، بدانید بدبخت میشن.
یاد رکھیے کہ جن لوگوں کی محبت دوستی دشمنی کے پیچھے قوم، قبیلہ، خاندان، دوستیاں یہ سب ہوتی ہیں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے.
اگر میبینید مشکلات اجتماعی داریم، من این حب و بغضها فی اللہ نیست.
اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ہم اجتماعی مشکلات کا شکار ہیں، تو یقین سے جان لیجئے کہ اس کے پیچھے وجہ یہی کہ ہماری محبت اور دشمنی خدا کی خاطر نہیں.
حب و بغضها فی اللہ نیست، زمینه فساد اجتماعی و سازمانی و تعارضات به وجود میاد.
اور چونکہ ہماری محبت اور ہماری دوستی اور دشمنی کی نیت خدا نہیں ہے، نتیجے میں دشمنیاں وجود میں آتی ہیں، مشکلات کا شکار ہوتے ہیں.
عزیزان من، حب و بغض رو باید سالم سازی کرد،
پس اپنی محبت اور دشمنی کو بھی صحیح رکھنا ہوگا.
برای خدا حب و بغض داشته باشی،
فقط خدا کی خاطر دوستی اور دشمنی ہونی چاہیے.
چون حب و شیء یؤمی و یسم،
اس لیے کہ کسی بھی شیء کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے.
بغض نسبت به چیزی هم همینطوره.
اگر انسان کسی چیز کی نسبت دشمنی رکھے تو وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے.
یادمون باشه باید بگردیم محبوب برا خودمون پیدا کنیم.
بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اپنے لیے ایک محبوب کی تلاش کرنی چاہیے.
ببینیم چه محبوبی پیدا می کنیم،
دیکھنا چاہیے ہم کس کو اپنا محبوب بناتے ہیں.
یہ خیلی مهم ہے،
یہ بہت اہم مسئلہ ہے.
آیا قبیلے محبوب ما؟
کیا ہمارا قوم اور قبیلہ ہمارا محبوب ہے؟
آیا سازمان محبوب ما؟
کیا ہماری آرگنائزیشن ہمارے لیے محبوب ہے؟ کیا فلاں شخص ہمارا محبوب ہے؟
اگر بے انجا رسیدیم وا ویلا،
اگر ہم خدا نہ خواستہ ان چیزوں کا شکار ہو گئے تو وا ویلا،
وا اسفا،
بہت ہی زیادہ قابل افسوس چیز ہے.
محبوب شما باید خدا باشه.
آپ کا محبوب فقط اور فقط خدا ہونا چاہیے.
اگر محبوب حقیقی رو پیدا کردی براش جون میدی.
اگر آپ کسی حقیقی محبوب تک پہنچ جائیں تو پھر اس کی خاطر جان بھی دے سکتے ہیں.
عزیزان من، محب به اندازه حبش به طرف محبوب میتوه.
عزیزوں، یاد رکھیے گا کہ ایک چاہنے والا، جس کو محب کہتے ہیں، محبت کرنے والا، اپنی محبت کے مطابق محبوب کی طرف بڑھتا ہے.
محب اندازه قیمت محبوبش به دنبال محبوب میگرده.
جتنا محب کو محبت ہوگی، چاہنے والے کو چاہت ہوگی اپنے محبوب کی، اتنا ہی وہ آگے بڑھے گا، راستہ طے کرے گا.
گوشت گرفته گذشته تو اتاق، گربه میاد گوشت رو بر میداره میبره، 10 قدم میدوی دنبالش.
مثلا ایک مثال دے رہے ہیں کہ آپ گوشت رکھیے کمرے میں لا کے، اور آپ نے ابھی کمرے میں لا کے گوشت رکھا، بلی آئی اور وہ گوشت لے کے چلی گئی، آپ 10 قدم تک اس بلی کا پیچھا کریں گے؟
150 روپے بود، رفت دیگه.
مثلا 150-200 روپے کی بات ہے، چلے گئے.
اگر روباہی بیاد مرغ خانه رو ببرے،
لیکن اگر مثلا آپ نے کسی پرندے کو پالا ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے دانہ کھلایا ہو، اس کو کوئی آگے مثلا لومڑی لے جائے، تو اب آپ تھوڑا سا اور آگے تک جائیں گے.
اگر گرگی به گلے بزنے،
या अगर आपका रेवड़ हो और उसके बाद कोई भेड़िया आए उस पे हमला कर दे,
अगर डाकू बखत बच्चा रो बेदोस्ते मी दवी
और अगर कोई डाकू आ जाए और खुदा न खासा किसी के बच्चे को उठा कर ले जाना चाहे, अब कितना दौड़ेंगे उसके पीछे।
महबूब दराजात दरे,
बस ये मिसाल इसलिए दी बयान की गई थी कि मोहब्बत करने वाले की जिस चीज से मोहब्बत करता है उसके निस्बत उसका सफर होता है।
इस्लाम आमदे बे मा बे के महबूब शनासी कोनी,
इस्लाम आया और उसने कहा कि महबूब को पहचानो।
अगर तुनसिद महबूब शनासी कोनी उन वक उन हुब 100% به دنبال خدا، اطاعت از خدا، اطاعت از دین خدا، انسان سر از پا نمیشناسه.
پس اگر اپنے حقیقی محبوب کو پا لیا کہ جو خداوند عالم کی ذات ہے، تو پھر انسان کبھی بھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا، مستقل اس کے راستے پہ قدم رکھتا رہے گا.
پس حب و بغض باید فی اللہ باشه.
پس حب اور بغض یعنی دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہونی چاہیے.
شما امامو ببینید تو همین مسائل سیاسی تو دنیا چگونه عمل میکنه؟
آپ نے امام کو دیکھا کہ انہوں نے دنیا کے سیاسی مسائل میں کیسے عمل کیا؟
پس باید حب و بغض برای خدا باشه.
پس ہماری دوستی اور دشمنی کی جو بنیاد ہو وہ خدا ہو.
اگر برای خدا نبود زمینه گناہ فراهم میشه.
اب اگر ہماری دوستی اور دشمنی کی بنیاد خدا نہ ہو تو پھر فساد کا زمینہ فراہم ہوگا،
ہم گناہ اجتماعی ہم گناہ فردی،
اور سبب بن جائے گا کہ اجتماعی اور فردی انفرادی گناہ وجود میں آئیں.
مسئلہ دیگر سالم سازی قانون تفکر ہے.
پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اپنی فکر کے مرکز کو سالم رکھا جائے.
تفکر و اندیشے،
انسان جو سوچتا ہے جو فکر کرتا ہے،
بابا فکر سالم محصول سالم میدهد.
اگر انسان کی فکر صحیح اور سالم ہوگی تو اس کا محصول اس کا میوہ بھی صحیح اور سالم ہوگا.
فکر ناسالم بازده ناسالم دارد علی القاعده،
قاعدہ یہی ہے، اصول یہی ہے کہ اگر انسان کی فکر ناسالم ہو فاسد ہو تو اس کا عمل اور اس کا ثمر بھی ناسالم ہوگا.
عزیزان من باید اندیشه تان را و فکر تان سالم کنید.
بس اپنے سوچ کو اپنی فکر کو اپنے اندیشوں کو صحیح و سالم رکھیں.
ہر جا دیدین این فکر داره هرزگردی میکنه،
جہاں بھی دیکھیں کہ آپ کی فکر ادھر ادھر کی طرف جا رہی ہے،
میخواد از حد خودش تجاوز کنه،
اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے،
به خدا پناہ ببرید.
اس وقت خدا سے پناہ طلب کریں.
اگر بنا باشه این فکر سالم نشود،
اگر خدا نہ خواستہ ہماری یہ فکر سالم نہ ہو،
مخصوصاً شما جوان ها،
مخصوصاً آپ سے کہہ رہا ہوں عزیز جوانوں،
یادتان باشه شما ها به دنبال آرمان ها هستید.
یاد رکھے گا کہ آپ بہت سی خواہشات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں.
جوان آرمان خواہ باید فکرشو آرمانی کند در راستای تحقق اهداف.
ایک ایسا نوجوان کہ جس کی آرزویں ہوں خواہشات ہوں، اسے اپنی آرزو و خواہشات تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر کو سالم رکھنا ہوگا.
اما چه کنیم که این فکر ناسالم ما رو به فساد فی الارض میکشونه؟
لیکن کیا کریں کہ ہماری یہی ناسالم فکر ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلانے کا سبب بنتی ہے.
تو جوانی داریم ساختمان میسازیم تو ذهن خودمون،
ہم جوانی میں اپنے ذہن میں عمارت تعمیر کرتے ہیں.
عزیزان من، جوانان عزیز، فرزندان علی مرتضی،
اے عزیز نوجوانوں، اے عزیز جوانوں، اے علی مرتضی کے بیٹوں،
تلکت دار الاخر نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا.
خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آخرت کی دنیا کو ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو زمین پر فساد نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے.
بابا ارادہ مخصوص ہے مرتبہ تفکر ہے.
انسان کا ارادہ خود اس کی فکر سے تعلق رکھتا ہے، جتنی فکر ہوگی اتنا ارادہ ہوگا.
ملازم و تفکر ہے.
ارادہ اور انسان کی فکر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے.
آیه میگه تلکت دار الاخر نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا.
آیه کریمہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم نے اس آخرت کے گھر کو ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ زمین پر فساد نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے.
جوانان عزیز، آرمان خواہ باشید، خوب است.
اے عزیزو، خواہشات کا رکھنا، تمناؤں کا رکھنا اچھا ہے، لیکن آپ کی خواہشات اور تمناؤں میں زمین میں بڑائی کا کوئی انگیزہ نہیں ہونا چاہیے. آرزو رکھیں، تمنا کریں، آپ کی آرزوؤں کا جو سرچشمہ ہو وہ بھی خداوند عالم کی ذات تک پہنچنا اور اس کے احکام کی پیروی ہو.
عزیزان من، میخوام یک نکته ظریف در این باب بهتون بگم.
ایک دقیق نکته آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
این نکته را شاید اگر امیر المؤمنین نفرموده بود ما بهش منتقل نمی شدیم.
اور یہ نکته کہ اگر اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر امام علی علیہ السلام نے اس کو نہ بیان کیا ہوتا تو ہم کبھی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتے تھے.
خوب گوش کنید.
جوانوں سے مخصوصا گزارش ہے، غور سے سنیں ان باتوں کو.
اگر یہ آدمی پیدا بشه،
اگر ایک ایسا انسان ہو
کہ نگاہ کنے ببند کفشش،
کہ وہ اپنے جوتے کے تسمے پر دیکھے، نگاہ ڈالے،
یہ نگاہ ہم کنے ببند کفش برادرش،
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی اپنے دوست کے جوتے کے تسمے کو دیکھے،
ببینے بند کفش خودش از بند کفش برادرش خیلی زیباتر و بہتره،
اور اس کے بعد وہ اپنے جوتے کے تسمے کو دیکھ کر اس بات کے پہنچے کہ اس کے جوتے کا تسمہ اس کے بھائی اس کے دوست کے جوتے کے تسمے سے بہتر ہے،
یہ فکر دیگه از این چیز کنه، حد ببره،
اور اس چیز سے ہی محظوظ ہونا شروع ہو، لطف اٹھانا شروع کر دے.
حضرت مولا فرمود این شام مشمول این آیه می شود.
امام نے ارشاد فرمایا کہ جس لمحے اس شخص کے ذہن میں یہ فکر آئے گی کہ میرے جوتے کا تسمہ میرے بھائی کے جوتے کے تسمے سے بہتر ہے اور وہ اس سے محظوظ ہونا شروع ہو جائے، امام نے کہا اس آیت کا مصداق بن جائے گا. توجہ کی آپ نے کہ اسلام کا حکم کتنا دقیق ہے. ہمیں کہاں پہنچانا چاہتے ہیں آئمہ، کس طرح تربیت کرنا چاہتے ہیں؟
فکر سالم، تفکر سالم،
بس صحیح فکر، سالم فکر،
کہ ارادے علو نہ کریں،
کہ جس کے اندر ہم دوسروں پر بڑائی کا کوئی ارادہ نہ کریں.
ارادے علو منشأ ورود به فساد فردی و فساد اجتماعی،
کیونکہ دوسروں پر بڑائی جتانے کا یہی ارادہ اجتماعی اور انفرادی گناہوں کا سبب فراہم کرتا ہے.
متن این روایت رو براتون میخونم.
اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
ان الرجل لیعجبه ان یکون شراک نعله اجود من نعل صاحبه.
یہ جو ابھی روایت امام علی کے سامنے بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنے جوتے کے تسمے کو دیکھ کر کہے کہ میرے جوتے کا تسمہ میرے بھائی کے جوتے کے تسمے سے بہتر ہے،
موجب بر این بند کفشش بشه،
اور اپنے اس جوتے کے تسمے کو دیکھ کر خوش ہونا شروع ہو جائے.
خانم ها، این عرضی که دارم در مسئله لباس پوشیدن ها هم داره میاد.
میری عزیز بہنوں، یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی یہ فقط جوتے کے تسمے تک محدود نہیں ہے، یہ لباس سے بھی متعلق ہے.
حضرت فرمود فیدخل تحتها، این آقا تحت این آیه شریفه داخل.
بس جو اپنی چیز کو دیکھے اور اپنے بھائی کی چیز کو دیکھ کر کہے کہ ہاں میری چیز زیادہ بہتر ہے، وہ اس آیت کا شکار ہے.
روایت دیگر،
دوسری روایت،
من کسر فکره بالمعاصی دعته الیها. عجیبه، یادتون باشه فکر خودش مقدمه این می شود که ما رو دعوت به فساد کنه.
امام نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے یہ خود اس کا سوچنا ہی اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، دعوت دیتا ہے.
روایت دیگری از جناب عیسیٰ هست که نمی خونم.
ایک اور روایت جناب عیسیٰ سے نہیں پڑھتا آپ کے سامنے.
پس باید قانون تفکر رو سالم سازی کنی.
بس پانچواں نقطہ یہ ہو گیا کہ ہماری جو فکر کا مرکز ہے، جہاں سے ہم فکر کا تغذیہ کرتے ہیں، وہ سالم ہو.
عزیزان من، زمینهای پیدایش گناہ رو بعضیا که امهاتش بود شمردیم.
پس گناہ کی وجود میں آنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے جو اہم تھے ہم نے ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیا.
ما چند جہت رو بهتون گفتیم، یار باز خلاصش رو میگم که در ذهنتون بمونه.
خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اور بیٹھ جائے.
تعریف انسان در رابطه با گناہ رو کردیم.
انسان کی تعریف کی کہ انسان اور گناہ کا تعلق کیسے ہے.
سالم نگہ داشتن قلب رو گفتیم.
اپنے دل کو پاک اور سالم رکھنے کے بارے میں بات ہوئی.
پاک و ناپاک رو،
اپنی نیت کو صاف اور پاکیزہ رکھنے پہ بات ہوئی.
مسئلے حب و بغض رو گفتیم.
دوستی اور دشمنی کے معیار پر بات ہوئی.
سالم سازی قانون تفکر رو ہم گفتیم.
اور اپنی تغذیہ فکر کو صحیح رکھنے کے بارے میں بات ہوئی.
این پنج تا یادتون میمونه که انشاءاللہ
پانچ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ.
ای کاش می نوشتید.
کاش کہ آپ اس کو لکھ لیتے.
این سید حسن نصر اللہ رو می بینید؟
آپ حزب اللہ کے رہبر سید حسن نصر اللہ کو دیکھتے ہیں.
خیال میکنه همینطور میشه سید حسن؟
آپ کے خیال میں ایسے ہی کوئی حسن نصراللہ بن جاتا ہے؟
احمدم قوم
بیان کرتے ہیں کہ میں قوم آیا
و دو نفر از دوستانم
کہتے ہیں کہ حسن نصراللہ کی زبانی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ قوم آیا
گفتیم تنها مبارز شدن و اینا به درد نمی
ہم نے کہا کہ فقط جنگجو بننا فقط لڑاسلہ لے کر لڑائی کرنا یہ کافی نہیں ہے
اول باید آدم بشیم
پہلا جو زمینہ فراہم کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم آدم بن جائیں انسان بن جائیں
قلب سالم نگہ داریں
پہلا کام یہ کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھیں
میں دارم میگم
یہ میں کہہ رہا ہوں
نیت کو پاک نگہ داریں
یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کو پاک رکھیں نیت کو پاک رکھیں
خب بغض برا خدا بکنیم
اپنی دوستی دشمنی کو خدا کی خاطر کریں
قانون تفکر رو سالم سازی کنیم
اپنے فکر کی تغذیہ کو صحیح بنائیں
خب میگو حالا من یک جوانی هستم 21 دو ساله گفتیم باید بریم سراغ یه مرشد
آقا حسن رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں آیا تقریباً 20-21 سال کی عمر تھی تو کہا کہ ایک مجتہد کی تلاش میں جاتے ہیں
خب سراغ چه مرشدی بریم؟ اہل معرفت
کس مجتہد کے پیچھے جائیں؟ کہا جو صاحب معرفت ہو
آیا بریم سراغ اونا که ما رو میبرن تو صندوق خونه منزوی میکنن؟ این که اسلام نشد که
کیا ہم کسی ایسی کی تلاش میں چلا جائیں گے جو ہمیں بس ایک کونے میں بٹھا دے اسلام کے اجتماعی مسائل سے دور کر دے یہ اسلام نہیں ہے
این کہ عرفان نشد کی
ایسا اہل معرفت بھی نہیں کہ جو ہمیں ایک گوشے میں بٹھا دے کہے کہ بس تسبیح پڑھو نہیں یہ عرفان نہیں ہے
گشتیم و گشتیم و گشتیم
کہنے لگے ہم نے تلاش کی تلاش کی تلاش کی
گفتیم راہ عرفانیست که در مقابل عرفان سوزان عالم و خدا ستیزان عالم بایستد
کہا کہ ہم نے عرفان کی تلاش کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ عرفان وہ ہے کہ جو ان لوگوں کے مقابلے میں کیا جائے کہ جو انسانوں کو اجتماعی مسائل سے دور رکھتے ہیں اور جو خداوند عالم سے اس راستے سے دور کرنے کا سبب
بنتے ہیں چه عرفان اس کے انسان برے بنشینه تو خانقاه هو یا علی مدد بگه بعدم آمریکا همه جا رو ببره
یہ کیسا عرفان ہے کہ انسان ایک گھر کے کونے میں بیٹھ کے ہو یا علی کی تسبیح پڑھتا رہے اور امریکہ ہے اس کے ملک کو تہس نہس کر کے چلا جائے
بره بنشینه ما مست دلبریم هو یا علی مدد بعد آمریکا هر ظلمی میخواد تو عراق و افغانستان بکنه
آئے اور وہ اپنے گوشے میں بیٹھ کر اس طرح کی تسبیح پڑھتا رہے کہ بس ہمارا ذکر فقط علی علی ہے اور اس علی علی کی تسبیح سے اس طرف توجہ بھی نہ کرے کہ عراق افغانستان اسلامی ممالک پہ استکبار حملہ کر کے تہس نہس کر دے اسے کوئی پرواہ نہ ہو
میگفت رفتیم آقایی رو گیر آوردیم
کہتے ہیں ہم نے تلاش کی ایک عالم ایک مجتہد تک پہنچے
و برام گفتیم آقا تربیت ما رو متکفل میشید
اور ہم نے اس عالم اور مجتہد سے کہا کہ آپ ہماری تربیت کی ذمہ داری لیں گے
تربیت ما رو متکفل میشید
کیا آپ ہماری ذمہ داری لیں گے کہ ہمیں تربیت کریں
میگو بیدرنگ فرمود بله
انہوں نے بھی بغیر کچھ سوچے ہوئے کہا ہاں
بعد فرمود کاغذ و قلم دارید بنویسید
اور اس عالم نے اس مجتہد نے کہا کہ کاغذ اور قلم لاؤ اور لکھو
گفت این نوشته رو میرید عمل میکنی یک ماه دیگه میایید
اور کہا کہ جو میں ابھی تمہیں دستور دوں گا اس کو لکھو گے اس پر ایک مہینے تک عمل کرو گے پھر آؤ گے میرے پاس
عزیزان من آنچه که امشب گفتم تو ذهنتون بسپری
بس دوستان عزیزوں جو باتیں میں نے آج رات کی ہیں ان کو اپنے ذہن میں لکھ لیں
اگر بخواہید کاری کنید در این لیلہ قدر
اگر اس شب قدر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں
عزیزان من شب قدر شما مقدر میکنید برای خودتون
یاد رکھیے گا کہ آپ شب قدر میں اپنی تقدیر خود بناتے ہیں
ولذا خیر من الف شهر
اسی وجہ سے یہ رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے
یادتان باشد مقدر شب قدر خودتی
ذہن میں رکھیے گا کہ اس شب قدر کا جو مقدر بنائیں گے جو بنانے والے ہیں وہ آپ خود ہیں
برا اوباما کے لیلہ قدر خیر من الف شهر نمیشه
اوباما کے لیے تو یہ رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر نہیں ہے
برا ان کسی لیلہ قدر خیر من الف شهر میشه که امشب مقدرات خودش را با اراده محکم رقم بزند
یہ رات اس شخص کے لیے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے کہ جو آج رات اپنے ارادے سے اس رات کو اپنے لیے تقدیر کر لے
تا ان تصمیم و ارادہ را ملائکت اللہ به محضر امام زمان عرض کنن او امضا کند تو پاک بمانی طاهر بمانی این میشه خیر من الف شهر
اور یہی آپ کا اور ہمارا کیا ہوا ارادہ کہ جس میں ہم ارادہ کریں گے کہ ہم آج کے بعد پاک رہیں گے نیت صاف رکھیں گے پاک رکھیں گے اس نیت کو جب امام زمانہ کے سامنے پیش کیا جائے تو پھر اس کے سامنے وہ اپنے دستخط فرمائیں.
ہزار سال 83 سال ہے، ہزار ماہ 83 سال ہے.
ہزار مہینوں کو جب آپ تقسیم کریں گے 12 پر، یعنی ایک کیلنڈر پر، کیلنڈر ایئر پر، تو یہ 83 ایئرز بنے گا.
مدت عمر تقریبا،
یعنی معمولاً ایک انسان کی لمبی عمر جو ہوتی ہے وہ 80-83 سال کی ہوتی ہے.
یک لحظه در شب 21 یا 23 تو امشب تصمیم بگیر، این میشه بهتر از 83 سال زندگی کردن این که در اون تصمیم الهی نباشه.
یعنی یه جو آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری، اس پوری زندگی میں اگر آپ نے ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جس میں آپ نے سوچا ہو کہ خدا کی زندگی گزاروں گا، خدا کے رنگ میں اپنے رنگ کو ڈھالوں گا، آج اگر فیصلہ کر لیں تو یہ بہتر ہو جائے گا ہزار مہینوں سے.
احتمال بدہیم کہ این معنی در لیلۃ القدر محتمل ہے،
احتمال دینا چاہیے کہ یہی معنی لیلۃ القدر کا کہ جو کہا گیا بہتر ہے ہزار مہینوں سے، اس سے مراد یہی ہے.
بیایم یہ دستگاہی درست میکنیم، خدا و امام زمان آقا رو میذاریم کنار.
ہم آتے ہیں لیلۃ القدر کا کیا معنی کرتے ہیں کہ فقط اس کا تعلق خدا اور امام زمانہ سے ہے، خود انسان کو اس سے باہر نکال دیتے ہیں.
امام زمانہ تو بر میں تقدیر کن،
اور کہتے ہیں کہ امام زمانہ آپ میری تقدیر لکھی ہے،
تو بر میں تقدیر کن.
خدا سے کہتے ہیں خدا یا تو میرا مقدر بنا دے.
یعنی چھے؟
یہ کیسی باتیں ہیں؟
یعنی چھے؟ اب اللہ ان یجری الامور اللہ بے اسبابہا،
خداوند عالم کسی بھی کام کو اس کے سبب کے بغیر نہیں کرتا.
حیات طیبه مال خودت،
پاک زندگی، حیات طیب آپ کے اپنے اختیار میں ہے.
فمن شاء فلیکتر ومن شاء فلیومن،
جو چاہتا ہے وہ اس پاک زندگی تک پہنچتا ہے.
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا،
ہم نے انسان کو ہدایت کر دی، اب چاہے وہ شکر گزاروں میں سو جائے یا چاہے کفر کرنے والوں میں سے.
اینطور نیست خدا تو رو مجبور کنه که آدم بشی، خودت باید بخوای آدم بشی.
ایسا نہیں ہے کہ خدا آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مجبور کر کے انسان بنائے، انسان بننے کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا.
راہ اینا سم شب تصمیم بگیری، شب قدر ہے.
اس کا راستہ کیا ہے؟ آج کی رات فیصلہ کریں، شب قدر کی رات ہے.
سالم سازی محیط تفکر،
اپنی فکر کو صحیح و سالم کریں.
سالم سازی محیط نیت،
اپنی نیت کو پاک و پاکیزہ بنائیں.
سالم سازی دل و قلب،
اپنے دل و جان کو پاک کریں.
حب و بغض برا خدا کنیم،
دوستی اور دشمنی کا مرکز خدا کو قرار دیں.
امشب تصمیم بگیریم بشه شب قدر تو و بشود خیر من الف شهر.
بس اگر آج کی رات آپ نے فیصلہ کیا تو یہ فرض آپ کی رات شب قدر ہوگی اور ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر قرار پائے گی.
خب حالا چه می شود؟ تمام این حرفا در زمینه محدودی بود،
یه تمام باتیں ایک محدود دائره کے اندر تھی.
خب اما زمینه های دیگه هم داریم، من فقط خودم نیستم در مسئله گناه.
گناه کے معاملے میں ایک شخص انفرادی طور پر نہیں ہوتا، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں.
زمینه های فرهنگی و تربیتی هم داریم،
مثلا ثقافتی تربیتی عوامل بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہ کا سبب بنتے ہیں.
اصلا برا تربیت گفتم ما یه مثلث داریم،
تربیت کے لیے بتایا گیا کہ ایک مثلث ہے، ٹرائنگل ہے.
خانواده،
پہلا اس کا ضلع گھر ہے.
جامعه،
معاشرہ.
محیط آموزشی،
اور تعلیمی مرکز کہ جہاں انسان تعلیم حاصل کرتا ہے.
حالا باید توسعش هم داد،
اس کو اور بڑھایا جا سکتا ہے.
مثلث رو باید مخمس و مسدس کرد،
اور اس مثلث کو یعنی اس ٹرائنگل کو ہم جو ہے اور زاویوں میں پھیلا سکتے ہیں، اس کے 5-6 زاویے تصور کر سکتے ہیں.
یادتان باشد زمینه های فرهنگی و تربیتی، زمینه های خانوادگی.
پس پہلا جو بیان کیا کہ جو زمینہ فراہم کرتا ہے گناہ کا، وہ ثقافتی اور تربیتی ماحول. دوسرا گھر کا ماحول.
زمینه های اقتصادی.
تیسرا اقتصادی ماحول.
زمینه های اجتماعی.
اجتماعی ماحول.
زمینه های روانی.
روانی نفسیاتی مسائل.
زمینه های سیاسی.
البته روانی کا مطلب روحانی.
ٹھیک. القاعات،
جو انسان چیزوں کا حاصل کرتا. درست بھیجیے.
هر کس که دلش میخواد من زودتر تمام بکنم یه صلوات قرا بفرسته.
جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو جلدی سمیٹ لوں اور ختم کر دوں، وہ بہت اونچی صلوات پڑھے.
خب
یہ صلوات ختم کرنے کے لیے تھی یا ختم نہ کرنے کے لیے تھی؟
اشارہ
کون سی تھی؟
میگن یه آقایی رفته منبر گفت مردم میدونید
اللهم صل. کہتے ہیں کہ ایک صاحب ممبر ممبر پہ گیا,
رفت ممبر گفت مردم میدونید من میخوام چی بگم, گفتن نه, گفت عالم رو با جاهل که بحث نکن.
کہتے ہیں کہ ایک عالم ممبر پہ گیا اور جا کے کہنے لگا مردوں لوگوں کیا تمہیں پتہ ہے میں کیا کہنے آیا ہوں؟ نیچے سے لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں, کہا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جاہل ہو تو عالم جاہلوں سے کیا بات کرے؟
آقا نہ حرف بزن.
کہا نہیں نہیں آپ بات کریں بتائیے.
گفت سوال دوم
کہا اچھا میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں.
سوال دوم این است کہ میدونید میں میخوام چی بگم,
کہا کہ سمجھتے ہو اس بات کو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
نصف جمعیت گفتن نہ, نصف جمعیت گفتن بلے.
بعض لوگوں نے, آدھے لوگوں نے کہا ہاں جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بعض لوگوں نے کہا, آدھے لوگوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا.
گفت خب اونائی که نمیدانن از اونائی که میدانن بپرس.
اس عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو لوگ نہیں جانتے اس مجمع میں جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں. ہاں اس نے پوچھا کہ جانتے ہو کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اب سب لوگ ڈر گئے, سب نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جب سب کچھ جانتے ہو تو پھر میں کیا بتاؤں؟
حالا بگید ببینم شما از کدوم دسته شید؟
آپ کون سے گروہ میں سے تعلق رکھتے ہیں؟
کدام گروہ باشید وقتی
آپ ان تینوں میں سے جس میں سے بھی ہوں گے آپ ہار جائیں گے,
مگر اینکه مشتاق باشید,
سوائے اس کے کہ آپ ان باتوں کے مشتاق ہوں, دل سے چاہیں ان باتوں کو,
مگر اینکه مشتاق باشید. خب زمینه های فرهنگی رو میخواییم بحث کنیم, حالا خوب گوش کنید,
بس دقت کیجئے گا کہ ہم ثقافتی عوامل کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں,
چون به این بحث خیلی کار داریم,
کیونکہ ہمیں اس گفتگو میں بہت سے نتائج حاصل کرنے ہیں.
یک جہل و حماقت, زمینای فرهنگی,
ثقافتی جو عوامل ہوتے ہیں جو گناہ کے زمینہ فراہم کرتے ہیں ان میں سے جہل, جہالت اور حماقت.
عزیزان من, فرد جاہل,
اے عزیزوں ایک جاہل انسان,
جامعه جاہل,
ایک جاہل معاشرہ
باعث می شود جهل رو به گناه بکشونه,
اور ان کا جهل جهالت سبب بنتی ہے کہ وہ گناہ کی طرف چلے جائیں.
جهل عملی است نہ جهل علمی.
یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں جهالت, یہاں علمی جهالت نہیں ہے, عملی جهالت.
یادتان باشد جهل باید در مقابل عقل قرار بگیره نه در مقابل علم.
جہل کو یا جہالت کو ہمیشہ عقل کے مقابلے میں رکھا کریں, علم کے سامنے نہیں.
یادتان باشد در مسئلے انسان شناسی و تربیت انسان عقل جہل در مقابل علم قرار ندید.
جب ہم انسان کے بارے میں گفتگو کریں, انسان کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں اور بات کریں جہالت کی, تو یہاں جہالت کو علم کے سامنے نہیں عقل کے مقابلے میں رکھنا چاہیے.
چون علم مقدمیت عالی ندارد برای آدم شدن, اما عقل علت است.
اس لیے کہ علم انسان کی درجات کی بلندی کے لیے کوئی زمینہ فراہم کرنے کا لازمی ضرور نتیجہ نہیں ہے, لیکن عقل انسان کو ترقی عطا کرنے کے لیے لازمی ہے.
نمیخوام اون بخش منکر بشم,
البته میں علم کی اہمیت تو فضیلت سے انکار نہیں کر رہا.
ببینید مرحوم کافی و دیگران آمدن کتاب عقل و جهل درست کردن, نہ علم و جہل.
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بزرگوں نے ہمارے لیے کتاب لکھی مخصوصاً اصول کافی, اس میں جو پہلا چیپٹر ہے آپ دیکھیں گے انہوں نے بیان کیا عقل اور جہل, عقل علم اور جہل کو بیان نہیں کیا.
تربیت انسان یادتان باشد عقل و جہل مقابل ہم,
انسان کی تربیت کے لیے عقل اور جہالت کو مد مقابل رکھا جاتا ہے.
جہالت عملی,
بس چونکہ یہ عقل سے متعلق ہے لہذا یہ جہالت عملی جہالت کہلاتی ہے.
جہل میں خدا,
یعنی خدا وند عالم سے جہالت کا شکار ہو جائے,
یعنی
انسان
خدا نشناسی عملی,
یعنی عملی طور پر خدا کی معرفت اور پہچان نہ رکھنا.
جہل بے ہدف آفرینش,
اپنی خلقت کے ہدف سے جہالت.
جہل بے نوامیس خلقت,
خدا کی جو نوامیس ہیں ان خلقت کی نوامیس سے جہال.
جہل بے آثار گناہ,
گناہ کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے اوپر ان سے جہالت.
بلے ولذا میمدن سراغ جناب موسیٰ,
حضرت موسیٰ کی تلاش میں آئے.
اجعلنا الہاں کما لہم آلہا,
اور آگے کہتے تھے کہ اے موسیٰ جیسا معبود ان لوگوں کا ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی بنا دو.
در مرحلہ خداشناسی کارشون بے کجا رسیدے,
یعنی خدا کی معرفت کے بعد میں ان کی جہالت کہاں پہنچی؟
مثل قوم فرعون کہ خدا دارن تو ہم یہ خدا بر.
حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے والے ان سے کہتے ہیں کہ موسیٰ جیسا فرعون اور اس کی قوم کے پاس معبود ہے ایسے ہی ہمیں بنا کے دو.
قال انکم قوم تجہلون,
اور یہاں ان کے جواب میں حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم جاہل قوم ہو.
یا در مسائل شہوی اجتماعی,
یا شهوانی مسائل کے اندر
اینکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون،
یا جب جناب لوط کی قوم نے بھی اس برے کام کا ارتکاب کیا اور ارادہ کیا تو انہوں نے بھی ان کو یہی کہہ کے مخاطب کیا کہ تم جاہل قوم ہو.
جناب یعقوب نے پسروش حرف بزد،
حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی بات کی.
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه،
کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟
اذ انتم جاهلون،
تم جاہل ہو.
پس در مرتبه خداشناسی،
پس خدا کی معرفت کے باب میں،
در مسائل فتی جامعه،
معاشرتی مسائل کے اندر،
در برخورد با برادران،
اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ رفتار اور برتاؤ میں،
جهل عملی خانمان سوز گناه ساز،
عملی جہالت تباہی کا سبب اور گناہ کی پیدائی فراہمی کا سبب بنتی ہے.
وقت چند تا روایت،
چند روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
حضرت مولا در عہدنامہ شون به مالک اشتر،
امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو جو لکھا اس میں بیان کیا.
لا یجتری علی اللہ الا جاہل شقی،
خداوند عالم کی بارگاہ میں جرت نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو جاہل اور شقی ہو.
بلے، باید این جہل عملی برطرف بشود،
ہمارا یہ عملی جہل اور جہالت دور ہونی چاہیے.
نیاز به آموزش هم دارد، منکر نیستی،
ہمیں اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
به افرادی که علم دارند اما عملا جاهلند،
لیکن چه بسا کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں مگر عملی طور پر جاہل ہوتے ہیں.
العالم بغیر علم که حمار طاحونه یدور ولا یبرح ابدا،
مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ معرفت کے بغیر اطاعت کرنے والا چکی میں چلنے والے گدھے کی مانند ہے، جو فاصل چل تو رہا ہے مگر فاصلہ طے نہیں کر رہا.
یادتان باشد یکی از مصادر گناہان اجتماعی جہل،
پس اجتماعی گناہوں کا جو زمینہ فراہم کرنے والے عوامل ہیں ان میں سے ایک عملی جہل ہے.
لذا مولا فرمود الجہل معدن الشر،
اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ فساد کا کان جہل ہے.
الجہل اصل کل شر،
جہل یا جہالت ہر شر کی بنیاد ہے.
الجہل یفسد المعاد، عاقبتتون رو فاسد،
جہالت انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے.
امام صادق بے سمائے فرمود،
امام نے سمائے سے فرمایا، امام صادق نے سمائے سے فرمایا،
عقل و لشکرش رو بشناس،
عقل اور اس کے لشکر کی پہچان کرو،
جہل و لشکرش رو بشناس،
اور اسی طرح جہل جہالت اور اس کے لشکر کو پہچانو.
بعد فرمود برای جهل 75 لشکره،
اور امام نے ارشاد فرمایا کہ جہل کے لشکر کے 75 سپاہی ہیں.
عزیزان من، این 75 لشکری که در خدمت جہل است باید شناسائی کرد.
یہ جو جہل کے 75 لشکر کے لشکری ہیں ان کی پہچان ضروری ہے.
ببینید جامعه بخواد از گناہ فرهنگی برہد بایستی لشکریان جهل رو بشناسن.
وہ معاشرہ جو اجتماعی معاشرتی ثقافتی گناہوں سے دور ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جہل کے لشکر کو پہچانے.
بھلے 75 لشکر جہل در اختیار،
اس لشکر میں 75 لشکری موجود ہیں.
حرص، خیانت، ریا، آلودگی، نیرنگ، تکبر، آزار پدر مادر، پیمان شکنی و تا آخر همه اینا شمرده شده.
جس میں لالچ ہے، خیانت ہے، سود ہے، آلودگی ہے، بہت دھوکہ دہی، تکبر، غرور، اس طرح کی لشکری ہیں.
یادتون باشد داریم میگیم مراد از این جهل جهل عملی،
پس ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جب جہل کی بات کر رہے ہیں، جہالت کی بات کر رہے ہیں، تو عملی جہالت کی بات کر رہے ہیں.
و این جهل عملی است که منشأ خیلی از گناهان میشه،
اور یہی عملی جہالت ہے جو گناہوں کی پیدائش کا سبب بنتا ہے.
مولا فرمود قسم ظهری رجلان، دو طایفه کمر من رو شکستن.
امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری کمر کو توڑ دیا ہے.
عالم متحقق، عالمی که پرده دری میکنه،
ایک ایسا عالم کہ جو گوشہ نشین ہو جائے، بیٹھ جائے، معاشرے میں نہ آئے،
پرده دری میکنه،
نہ وہ ایک ایسا عالم کہ جو لوگوں کے راز سے پردہ ہٹاتا ہے,
جلوی شہوت خودشو نمیتونه بگیره,
جو اپنی شہوت کو بھی کنٹرول نہ کر سکتا ہو,
خواسته های خودشو نمیتونه بگیره,
اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول نہ کر سکتا ہو,
هی در خدمت شہوت قرار میگیره,
ہمیشہ اپنی شہوت کی خدمت میں لگا رہتا ہے.
عالم متحقق پردہ دار,
ایک ایسا عالم کہ جو خدا کے پردوں کو توڑنے پہ تلا ہوا ہو,
و جاہل متنسک مقدس نمائی جاہل,
اور ایسا جاہل جو مقدس نمائی کرے.
سپس فرمود جاہل زاہد و متنسک, انسان رو با زهدش میفریبد,
ایک ایسا جاہل کہ جو زهد کے ساتھ ہو اس کا زهد اس کو دھوکا دیتا ہے,
و عالم با گستاخی خود انسان رو مقرور و فریفته می کند,
اور انسان جو ایک ایسا عالم وہ اس کا جو علم ہوتا ہے جو جاہل جہل پہ اپنے علم ہے وہ اس کو غرور کی طرف لے کے جاتا ہے.
روایت براتون بخونم بیشتو مهم میرسه ها همش مهم نیستیم.
ایاکم والجهال من المستعبدین, بپرهیزید از جهال عبادت پیشه.
امام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جس کے میں اور آپ بھی مورید خطاب ہیں کہ ان لوگوں سے ان جاہلوں سے بچو کہ جو عبادت کے روپ میں سامنے آتے ہیں.
ماشاءاللہ پیشانی پینے بستے عقل پریدے,
اس کی نشانی پر تو داغ بن گئے اس کی عقل اڑ چکی ہے.
فرق بین صدام و امام خمینی نمیگذرے,
ایک ایسا شخص کہ جس کی پیشانی پر بڑے بڑے داغ ہوں اس قدر جہالت میں ڈوب جاتا ہے کہ امام خمینی اور صدام میں تمیز نہیں کر سکتا.
فرق بین اوباما و بوش و کلینتون و این مردان شب زنده داری که تو جبهه شب زنده داری کردن نمیگذاره,
اور وہ دنیا کی استکباری طاقتوں ان کے سرکردہ افراد اور خدا کی راہ میں راز و نیاز کرنے والوں کے درمیان کو تمیز نہیں کر پاتا.
یاکم والجهال من اسمن المستعبدین, بس از جهال عبادت پیشه بپرهیزی,
بس ایسے جاہلوں سے کہ جن کا ظاہری شیوا عبادت ہو ان سے بچو.
والفجار من العلماء,
اور ان علماء سے کہ جو فجر فسوق و فجر کے مالک ہوں ان سے بچو.
فَإِنَّهُمْ فِتْنَةُ كُلِّ مَفْتُونَ,
کیونکہ یہ ہر فتنے کے لیے فتنہ ہے,
مایه فتنه و آشوب هستن,
یہ ہر فتنہ ہر آزمائش اور مشکل کا سبب ہیں. جیسے خوارج,
چه امیر المومنین چه از دست این خوارج کشید,
خوارج نے کیا کیا امام علی علیہ السلام کے ساتھ.
ہاں اینا افرادی بودن جهال از مستعبدین بودن,
یہ وہی جاہلوں کا لشکر تھا کہ جن کی پیشانیوں پہ سجدگاہوں کے نشان تھے مگر ان کے پاس عقل نہیں تھی.
چه کنیم,
کیا کریں,
خوارج اینطور بودن دیگه. ہاں
خوارج کی تاریخ ایسی ہے,
بله قرآن و نماز شب و
ظاہری طور پر قرآن کی تلاوت بھی ہے, قاری قرآن بھی ہے, نماز شب بھی ہے, سب کچھ ہے.
یک ملاک برای جهال بهتون بگم,
جاہل اور جہال جو کہا گیا روایت میں اس کا ایک معیار کیا ہے.
لا تر الجاہل الا مفرطا و مفرطا, از حد اعتدال بیرون ہے.
جاہل کی پہچان یہ ہے کہ وہ یا افراد کرے گا چیزوں میں کاموں میں یا تفرید, کبھی بھی معتدل مزاج نہیں ہوگا.
امیر المومنین یہ تعبیر دارے, این تعبیر رو براتون بگم عجیب ہے.
امام علی علیہ السلام کی ایک تعبیر کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
الاللہ اشکو, به خدا شکایت میکنم,
میں اپنے رب کی بارگاہ میں پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں.
علی جان این حرف تو فقط مال اون زمانه یا مال حالا ما؟
مولا سے سوال کیا جائے کہ اے مولا یہ جو شکایت ہے آپ کی کیا فقط آپ کے زمانے سے متعلق ہے یا آج بھی ہے؟
اون آقا میگو مرگ بر اسرائیل نگیر چون اسرائیل اسم یکی از پیامبران الهی, چقدر احمق.
ایک آقا نے یہ کہا, ایک صاحب نے یہ کہا کہ اسرائیل کو برا بلا نہ کہو, مرد آباد اسرائیل نہ کہو, چونکہ اسرائیل ایک پیغمبر کا نام ہے.
بہلے
کس قدر حماقت پہ مبنی ہے یہ بات.
عوض گندم باید جو بخورت,
اس انسان کو چاہیے کہ گندم کے بجائے جو کھائے.
الاللہ اشکو, من به خدا شکایت میکنم.
مولانا ارشاد فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں شکایت پیش کرتا ہوں.
معشر یعیشون جهالا, عیششون زندگیشون جاہلانه,
ایسے لوگوں کی شکایت کرتا ہوں کہ جن کی زندگی جاہلانہ زندگی
ہے. یموتون ضلالا, گمراہ میمیرن,
اور ان کی موت گمراہی کی موت ہے.
و بعد شما میبینید
همین داستان موسی و ساحران از همین باب دیگه.
حضرت موسی اور ان کے زمانے میں کہ جادوگروں کی جو بات ہے وہ بھی اسی باب سے ہے.
جناب موسی ہم میترسے
حتی جناب موسی جیسا عظیم المرتبت نبی وہ بھی خوف کھاتا ہے.
بابا پیشانی پینے بسته امیر المومنین چیکار کنه، آی خمینی چیکار کنه، آیت الله خامنه ای چیکار کنه.
ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے جو امام علی کے دور میں بھی تھے، امام خمینی کے دور میں بھی، رہبر کے دور میں بھی، کہ جن کی پیشانیوں پہ بڑے بڑے داغ پڑ گئے سجدوں کے.
اینا دارن تناب میاندازن این ساحران،
یہ ان جادوگروں کی مانند ہیں کہ جو رسیاں پھینک رہے ہیں سامنے.
موسی ہم وحشت میکنه
ان رسیوں کو سامنے پڑتا ہوا دیکھ کے، حتی موسی بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف کا اظہار کیا.
اما موسیٰ کی از اون نمیترسه، میدونه خودش غالبه.
موسیٰ نہ جادوگروں سے ڈرے نہ جادوگروں کی چال سے ڈرے.
میدونه که بهش گفته میگه میشه علق عصاک فاذا هی حیه ثعبان، اینو میدونه.
موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ تم اپنے عصا کو پھینکو اور یہ ایک ایسا اژدھا بن جائے گا جو ان کی رسیوں کو ہڑپ کر لے گا.
مولا فرمود جناب موسیٰ از اون تنابه نترسی.
مولا نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ ان جادوگروں کی جانب سے پھینکے جانے والی رسیوں سے نہیں ڈرے تھے،
بل اشفق من قلبۃ الجهال،
بلکہ اس بات سے ڈرے تھے کہ کہیں جوحال جو اس موقع میں موجود تھے، جاہل، وہ ان باتوں سے غلبہ حاصل نہ کر جائیں.
بل الظلال از این ترسی،
گمراہوں سے ڈر گئے تھے،
خوف ترے. ببینید یکی از لوازم گناہ در بخش فرهنگی جهالت.
پس ثقافتی، تربیتی، اجتماعی، معاشرتی میدانوں میں گناہ کی فراہمی کا ایک سبب جہالت ہے.
این جہالت دو قوانین بشری.
دوسری چیز جو قوانین گناہ کا زمینہ فراہم کرتے ہیں وہ بنائے ہوئے قوانین اور غلط سنتیں، آداب، رسومات.
خب آقا جان، انشاءاللہ سال دیگه اگر حیات باشه این بحثا رو در رابطه با گناه شناسی دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
انشاءاللہ اگر اگلے سال حیات رہی تو اس گناہ شناسی کی بحث کو آپ کے سامنے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.